الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 17ویں پارے کے نمایاں مضامین کا جائزہ لیں گے. 17ویں پارے میں دو سورتیں ہیں، سورت الانبیاء ہے اور اس کے بعد سورہ الحج ہے. یہ دو سورتیں ہیں اور ہم اس پارے کو جو ہے وہ کور کرتی ہیں. پہلی سورت الانبیاء ہے اور اس کا نام جو ہے وہ ظاہر ہے اس وجہ سے ہے کہ اس میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے. مکی سورت ہے اور مکہ کے متوسط دور میں نازل ہوئی ہے اور اس میں تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اس لحاظ سے بڑی یہ منفرد ہے کہ اس میں اور ان کی صرف تذکرہ خالی ذکر نہیں ہے بلکہ ان کی جو پوری دعوت کا، ان کی دعوت تاریخ کا، ان کی ذمہ داریوں کا، ان کی دعوت توحید ہے اس کا جو ہے وہ ذکر ہے اور ان کے متعلق جو ہے جو ان کی زندگی کے نمایاں ترین مقامات ہیں اور جو بھی ان کی زندگی میں اہم پیش آیا ہے جس کے اندر بہت سارے اسباق مسلمانوں کے لیے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سارے کے سارے توحید کی دعوت دینے والے انبیاء علیہ السلام تھے. اور اس صورت کے اندر بھی، چونکہ ظاہر ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی وہ توحید کا مضمون جو ہے وہ سب سے نمایاں ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توحید چاہے وہ دعوت کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ غیر مسلموں کو دینی ہو، اور پھر جب مسلمان ایمان لے آئے تو اس دعوت کے اوپر، توحید کی دعوت کے اوپر قائم رکھنا، توحید کے عقائد و نظریات پہ قائم رکھنا، وہ بھی بہت ضرورت ہے. اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ شرکت اپنی کسی، چاہے ذات کے اندر ہو، چاہے اس کی صفات کے اندر ہو، چاہے اس کے صفات کے تقاضے ہیں اس کے اندر ہو، کسی شکل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس میں جو ہے شرکت کا شائبہ بھی جو ہے وہ انسان کے اعمال کو جو ہے ضائع کر سکتے ہیں. تو اس یہ دعوت جو ہے توحید کی دعوت اس صورت کے اندر بھی بہت نمایاں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے پھر اعتراضات کیے جا رہے تھے اس سوسائٹی میں، آپ پر بہت سارے، آپ کے پیغام پر، آپ کی جو آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہو رہی تھی قرآن مجید اس پر، تو اور آخرت کا جو خاص طور پر عقیدہ اس کی آپ دعوت دے رہے تھے اس کے اوپر بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے تھے، ان کا جواب دیا گیا ہے. اور پھر آپ کی مخالفت کرنے والوں کو جو ہے تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو اسی راستے پر چلنے کی، اگر انہیں کہا گیا کہ اگر چلتے رہو گے اس برے انجام سے بھی خبردار کیا گیا ہے. سورت کے شروع کے اندر ہی بتایا گیا کہ دنیا کے زوال کی ایک تصویر کشی ہے کہ محاسبے کا دن بہت قریب آ گیا، حساب کا دن آن پہنچا ہے اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگ غفلت میں پڑیں گے. در حقیقت ایک تو وہ دن ہے جب بالکل ساری دنیا کو جو ہے اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور پھر دیکھیں کہ وہ وقت بھی بہت دور نہیں ہے جب ایک انسان کی جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے، ایک انسان ختم ہو جاتا ہے. اور دراصل تو اس کے محاسبے کا دن تو اسی دن ہی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے وہیں سے، کیونکہ اس کے پھر اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور پھر آگے اس کا حساب کا دن ہی ہے، چاہے قبر کے اندر ہے یا پھر حشر کے دن ہے جس کو جب اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ بھی اسی کے حساب کا دن ہے. تو وہ بھی بہت قریب آنے لگا ہے، اس کا بھی جو ہے بہت دور نہیں ہے اور یہ کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے اور کوئی کہ کون کتنے دن کے بعد جو ہے وہاں پہ پہنچے گا یا کب کس کا دن یہ پہنچنے والا ہے. تو دراصل بہت قریب ہی ہے دن، چاہے یہ 40, 60, 70, 80 سال ہی کیوں نہ ہو. اور پھر لوگوں سے لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ سے اعراض کیے جا رہے ہیں. آپ جو لوگوں کو جو ہے تنبیہ کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز آنے والی ہے، اسے جو ہے وہ منہ موڑے ہوئی ہے، تو لوگوں کو ایک قسم کی ویک اپ کال جو ہے وہ دی گئی ہے. پھر اس کے بعد تخلیق کے کائنات کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے اور اس میں جو اس دنیا کے اندر جو خیر و شر، جو اس کی آزمائش کے لیے جو ہے وہ کے لیے اس کو رکھا ہے کہ وہ اس خیر و شر کی آزمائش اسے کرے. تو یہ خیر و شر کی آزمائش ہو نہیں سکتی تھی جب تک خیر و شر کے بارے میں انسان کو آزادی بھی نہ دی جاتی. تو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فریڈم آف چوائس دی ہے کہ وہ خیر اور شر میں سے دونوں اللہ تعالیٰ نے اس پہ واضح کر دیے, ان کے نتائج بھی سے بھی خبردار کر دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو انسان کی سرشت کے اندر اور اس کی انٹلیکٹ میں یہ بات بھی بتا دی ہے کہ کیا خیر اور کیا شر ہے اور دونوں کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بھی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, بلکہ یہ ایک آزمائش ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے, اور انسان کو یہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ انسان کی آزمائش کرے. تو یہ ایک جو ہے وہ دارالعمل ہے, دارالازمائش ہے, اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ اگلی دنیا کے اندر اپیئر ہوگا کہ انسان اس دنیا کے اندر کیا کیا. یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے علی کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک رسول, ایک بشر کیسے جو ہے رسول بن کر آ گیا, ایک انسان کیسے رسول بن کر آ سکتا ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ نہ صرف یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے وہ سب انسان تھے اور بشر تھے اور مرد تھے, اور اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو, کسی جن کو, کسی فرشتے کو, جو کسی اور مخلوق کو انسانوں میں جو ہے رسول بنا کر نہیں بھیجا. اور تمام انبیاء علیہ السلام کیونکہ انسان ہوتے تھے, اس لیے انسانی احتیاجات جو تھی, انسانی جو ضروریات ہوتی ہیں ان سے بالکل ماورہ نہیں ہوتی, کہ وہ بھی بالکل اسی طرح ان کو بھی جو ہے وہ بھوک لگتی تھی, پیاس لگتی تھی, ان کو جو ہے وہ چوٹیں لگتی تھی, وہ بھی جو ہے جو ہے ان کو بھی موت آتی تھی, ان کو بھی جو ہے وہ زندگی میں دوسری جو احتیاج انسان کو ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح پیش آتی تھی. تو یہ جو اعتراض ہے بالکل سراسر خلاف عقل ہے. قرآن مجید میں ہمارا ذکر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید میں تمہارا ذکر جو ہے وہ رکھ دیا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں جتنے کرداروں کا ہم جو احوال پڑھ رہے ہیں, جتنے کریکٹر ہیں, وہ آج بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ اسی طرح موجود ہیں. وہ دیکھیں کہ آج البتہ صرف نام بدل گئے ہیں ان کا, اطلاق آج جتنے کردار ہیں ان کا اطلاق دیکھ لیں تو آج بھی وہ کردار کسی صورت اندر موجود ہے. اس لیے یہ قرآن سے رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو واقعات ہوتے ہیں, جو قرآن کے اندر جو مزدور ہیں, ان کا مطالعہ کریں, ان پہ غور اور تدبر کریں, اور ان کا اطلاق آج کی دنیا کے اوپر حالات پہ کریں اور کرداروں پہ کریں کہ آج ویسا کردار کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین کے جو ہے وہ ان جیسے کردار آج کون ہیں, اور ان کے جو مخالف سمت پہ اور ان کی جو الٹی سمت پہ اور ادر سائڈ آف جو ہسٹری ان کے کھڑے تھے لوگ دوسری سائڈ پہ, وہ آج کون سے کردار ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, اگر ہم ان کو اس کے قرآن کا اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہمیں اس قسم کے اسباق اور رموز اور اس قسم کی عبرتیں جو ہے نہیں مل سکے گی. اس صورت کے اندر توحید کا اثبات کیا گیا ہے ظاہر, اور شرک کی تردید کی اثبات کا مطلب ہے اس کو ثابت کیا گیا ہے پازیٹیولی, اور شرک کی تردید کی گئی ہے. کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. اگر زمین کے اور آسمان کے خدا الگ الگ ہوتے یا بہت سے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ یہ جو زمین و آسمان کے جو نظام ہے ان کے سارا پورے کائنات کے نظام چل رہا ہے, یہ درہم برہم ہو جاتا, اور اس سے زیادہ بڑھ کر آج کے زمانے میں یہ بات کس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ واقعی اگر کوئی منتظم ایک سے زیادہ ہوتا اس کائنات کا کیا حال ہوتا. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ سب رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی, وہ سب اللہ تعالیٰ ایک خدا واحد کی طرف دعوت دینے والے تھے, اسی کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اولاد کے سلسلے میں جو بیٹیوں کا تصور ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں, اس کی تردید کی گئی ہے, اور فرمایا کہ فرشتے تو دراصل اللہ تعالیٰ کے بڑے مقربین میں سے ہیں اور وہ قیامت کے روز جو ہے سفارش کر سکیں گے. پھر توحید کی آفاقی دلیلیں دی گئیں, اور جتنی بھی آفاقی کائنات سے اور کون و مکان سے دلیلیں دی گئی ہیں, اور ان کے بارے میں بتایا کہ یہ جو تم کفار مشرک اور مشرکین کو بتایا گیا, یہ جو تم اس کا مطالبہ کرتے ہو معجزوں کا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا جو ہے وہ طلب کرتے ہو, تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو ہر طرف جا بجا پھیلی ہوئی ہیں اپنی کائنات میں. ذرا غور کرو, اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس کو دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آتی؟ یہ زمین اور آسمان اور یہ پانی اور چشمے اور پہاڑ درجہ اور پہاڑی درے, اس کو استدلال کیا گیا ہے. اور پھر دن رات چاند سورج, یہ پورے جو فنامنا نیچرل فنامنا ہیں جو ہر روز ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, یہ چاند اور سورج کے مدار اور ان میں چلنے سے پھر ان کا استدلال کیا گیا ہے. تو فرمایا اس پہ غور کرو اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے توحید اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ اس تک پہنچنے میں جو ہے یہ ساری ان کا معاون ہے. مشرکین سے سوال کیا گیا کہ کون سا تمہارا معبود اگر تمہیں اللہ جو ہے وہ اللہ کی گرفت سے تمہیں تمہاری حفاظت کر رہا ہے, یعنی جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری بلا حفاظت کیسے کرے. یہ ایسے سرچنگ کوشچن ہیں اور ایسے ریفیوٹیبل جو ایویڈینسز ہیں کہ ذرا انسان جو تھوڑا بہت اس کے اندر عقل ہے اور جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اس پہ غور کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ کتنے پاورفل جو ہے یہ آرگومنٹس ہیں. اور یہ بھی ان سے پوچھا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو تم نے اپنے بچاؤ کا کیا سامان کرنا, اگر اللہ تعالیٰ زلزلہ ہی بھیج دے مثلا جو ہے وہ چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے اور اتنی مہلت بھی نہیں ملتی, انسان گھر کے اندر ہو تو گھر سے باہر چلا جائے, بازو کا تو اتنی مہلت بھی نہیں ملتی, تو تم نے اپنے بچاؤ کا کیا سامان کرنا اور کبھی فیصلہ کیا ہے؟ یا پھر کبھی کسی اور جو قوتوں کو جن کو تم مانتے ہو ان کو کبھی آواز دی ہے زلزلے کے وقت کی یہ زلزلے کو ذرا روک دیں ذرا؟ تو پھر اس طرح یہ جو سرچنگ کوشچن ہے اسے سوال کیا گیا تھا کہ لوگ جو ہے اس پہ غور کریں. اور اس سے ایک اور سوال بھی پوچھا گیا ہے اور یہ ایک پروفیسی بھی ہے اور ایک یہ پیشن گوئی بھی تھی. میں آگے کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین ان پر تنگ ہو رہی ہے, یعنی یہ دعوت پھیلتی جا رہی ہے اور بہت دیر یہ زمین میں ٹک نہ سکیں گے. لیکن یہ ایک پیشن گوئی کی گئی تھی, پروفیسی کی گئی تھی اور بہت جلد جو ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا اقتدار عطا فرمائے گا. تو دیکھیں کہ آپ بالکل یہ ان کی آپشنس کم ہو رہی تھی, ہر طرف سے مسلمان جوں جوں یہ دعوت پھیلتی جا رہی تھی ان کا دائرہ اثر جو ہے مشرکین کا کم ہو رہا تھا. اور بالآخر یہ بھی فرمایا گیا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ اپنے مرکز میں جس کو یہ بہت مضبوط سمجھتے ہیں اور خانہ کعبہ ہونے کی وجہ سے اس کو بڑی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا قلعہ ہے, تو اس میں بھی یہ ٹک نہ سکیں گے اور بہت جلد جو ہے یہ اس پروفیسی کے بہت جلد جو ہے یہ پوری ہو گئی مشن گوئی بھی. اور اس میں حضرت انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی سیرت و کردار کی بات کی گئی, ان کی دعوت کی بات کی گئی ہے, لیکن اس میں دو تین گروہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کا الگ الگ تذکرہ کیا گیا ہے. مثلاً پہلا ایک گروہ میں جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے, جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اور نوح علیہ السلام, اور ان کی توحید دعوت کا اور ان کی عظیمت کا تذکرہ ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے یہ دعوت پہنچائی, کس عظیمت کے راستے پر وہ چلے, ان کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد ام نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو صبر اور شکر کے بڑے کڑے امتحانوں میں ڈالے گئے کوسا, اور پھر ان میں وہ کامیاب رہے, اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعامات کیے اور ان کا بھی جو ہے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ان میں ایوب علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, حضرت ذوالکفل, حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں, اور ان کے جو صبر استقامت اور ان کی نیک چلنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوئے. اور فرمایا کہ یہ سب کے سب انسان تھے اور اپنی لغزشوں پہ توبہ استغفار کرتے تھے, یعنی ان سے غلطی کوئی ہو جاتی تھی اس پہ توبہ اللہ تعالیٰ کی رجوع کرتے تھے, صابر اور شاکر تھے, اسی دعوت کے لمبردار تھے اور جرت و عظیمت سے کام لینے والے تھے. پھر اس کے بعد تیسری جو گروہ ہے ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے, جن جو بہت ہی سخت بڑے تاریخ اور مایوس کن حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص قدرتیں اور نشانیاں ان کے لیے جو ظاہر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی جو ہے مدد فرمائی, ان میں حضرت یونس علیہ السلام کا, حضرت زکریا علیہ السلام کا, یحییٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا, اور ان کے ساتھ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا بھی حوالہ دیا گیا ہے. پھر فرمایا کہ دین میں اختلاف کرنے والے جو ہیں ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ لوگ مختلف گروہوں میں اور مذہبوں میں جو لوگ بٹ گئے ہیں, یہ باہمی لوگوں کے بگاڑ کا نتیجہ ہے اور لوگوں نے نئی نئی جو ہے دین کے اندر راہیں اور بدعتیں نجات کی ہیں اور ہر گروہ نے اپنی خواہشات کو دین میں داخل کر دیا, اس طرح دین کو پارے پارے اور جو پارا پارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. پھر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت بن گیا ہے, یعنی تمام یہ رحمت للعالمین ہے, اور مسلمانوں کو خوشخبری بھی سنائی گئی کہ بہت جلد مسلمانوں کو زمین میں اقتدار حاصل ہوگا. یہ آیت استخلاف ہے. اور پھر قریش کے متضاد اعتراضات جو ہے وہ اور الزامات کے جواب دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے تھے اور ان کی نام لے کر اور ان کی جو دعوت ہے, ان کی جو تاریخ دعوت تھی اس کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ وہ بھی یہی دعوت دے رہے تھے. قریش کو متنبہ کیا گیا کہ جن قوموں نے بھی یہ روش اختیار کی تھی, یعنی جھٹلانے کی جس کو تم اختیار کر رکھا ہے, تو ان کے دردناک انجام کی داستان ہے. تم کھنڈرات میں جا کر دیکھو, جو تم جاتے ہو تجارتی شاہراہوں پر تم جاتے ہو اور ان کے کھنڈرات کو جو ہے پاتے اور دیکھتے ہو, ذرا دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر اس کے بعد قرآن کی شان اور صاحب قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے, اس سورت کے شروع کے اندر بھی اور پھر آخر کے عمر پھر اس کا تذکرہ ہے. اس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں دین اور دنیا کی فلاحی اور حکمرانی کرنے کے قاعدے مذکور ہیں, اور اگر جس کے ماننے والے جو ہے کسی اور نظام حیات کی انہیں مانگنے کی اور بھیک کی ضرورت نہیں پڑتی اگر وہ جو ہے اس کی طرف رجوع کریں تو. اور یہ کتاب تمام انسانی ضروریات کے لیے جو ہے وہ کافی ہے, اور اس کا انکار اور اعراض یقینی محرومی کا باعث ہے, یہ اس کے بارے میں جو بتایا گیا. اس کے بعد پھر سورہ الحج ہے, سورہ حج جو ہے یہ اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ مقتضات دیکھیں گے, کہیں پہ کسی مصحف کے اندر اس کو مکی لکھا ہوا ہے, کسی کے اندر اس کو مدنی لکھا ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آدھی جو ہے یہ مکہ سے پہلے جو ہے نازل ہوئی ہے, مکہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے, اور پھر آدھی سے کچھ زیادہ جو ہے وہ ہجرت کے سفر کے دوران جو ہے نازل ہوئی ہے, مکہ میں نہیں بلکہ مکہ سے مدینہ جاتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی ہے. تو اس طریقے سے یہ مکی اور مدنی دونوں خصوصیات پر مشتمل ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ مکی کہا ہے, اس کے اگرچہ یعنی اگر اس کو مکی لکھا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا, کیونکہ ابھی مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے تھے اور یہ جو ہے وہ سورہ نازل ہوئی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ مکی جو ہے ان صورتوں مکی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو, اور جو مدینہ جا کر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا. اس لحاظ سے جو ہے یہ صورت جو ہے دونوں کا واسطے ملی جلی ہے, لیکن ظاہر اسٹرکٹلی اگر ڈیفینیشن کے واسطے دیکھیں تو اس کے مکی ہونے میں زیادہ جو ہے وہ کرینے کے آس ہے. سورت کے مضامین میں مشرقین مکہ کے خلاف پرد جرم عائد کی گئی ہے, ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آپ نکال دیا تھا قتل کرنے کا, سازش جو ہے وہ انہوں نے کی تھی اور اس پہ آپ جو ہے پرد جرم عائد کی گئی ہے. ان کے خلاف جہاد اور قتال کے جواز کے دلائل دیے گئے, اس میں بھی اس سے تھوڑی سی بات کریں گے. مسلمانوں کو اطاعت, عبادت, دعوت و تبلیغ, جہاد و قتال اور اسلامی حکومت کے قیام کے مقاصد کو یاد رکھنے کی ہدایت دی گئی. اب دیکھیں گے یہ ساری وہ بنیادیں ہیں جو ایک اسلامی سوسائٹی کی تعمیر جو ہے جو مدینہ میں ہونے جا رہی تھی اس کی وہ بنیادیں ہیں جن کو مسلمانوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ یہ ان پہ چلتے ہوئے ہم ایک اسلامی اجتماعیت, اسلامی سوسائٹی اور ایک حکومت کا قیام جو ہے کر سکو گے. اس صورت میں کے مخاطبین جو ہے وہ تین گروہ ہیں, مشرکین مکہ ہیں, اور نمبر دو وہ مذبذب اور متردد مسلمان ہیں جو ہے وہ دیکھ مطلب وہ کہتے تھے کہ اب دیکھو تیل, دیکھو تیل کی دھار دیکھو اور اس کے بعد پھر اپنا جو ہے کوئی فیصلہ جو ہے کرو, جدھر حالات بہتر ہو جائیں ادھر چلے جاؤ. یہ ویورنگ مسلم جو تھے یہ جو ہے وہ بالکل ہی مذبذب جو ہے آدھے ادھر آدھے ادھر ان کے بارے میں ان پہ خاصی تنقید کی گئی, اور تیسرے مومنین صادقین ہیں ان کو خطاب کیا گیا. مشرکین مکہ اور اشراف قریش کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بامقصد زندگی دے کر پیدا کیا, اور اس مقصد کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے جو ہے اس مقصد کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہے ہیں, اور آج اسی مقصد کے لیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے. پھر مشرکین کے باطل عقائد کی تردید کی گئی ہے کہ انہیں سراسر جہالت قرار دے گا ان کے سامنے جو علم و فکر کی روشنی کے جو ہے کچھ دریچے کھولے گئے ہیں. اس صورت میں مشرکین اور اسلامی لیڈرشپ کا تقابل کیا گیا, اور یہ بہت اہم ہے کہ مشرکین کی لیڈرشپ کیا ہے اور اسلامی لیڈرشپ کیا ہے. دیکھیں یہ کریڈیبلٹی کی بھی بات, اور جب اسلامی لیڈرشپ کی بات ہے تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے, اور ظاہر ہے जो बाद में जो इस्लामिक देश जो कंसेप्ट जो है जो जो इवॉल्व हुआ है वो भी इसी से इवॉल्व हुआ है, और बाद में सारी की सारी ये खुशियां भी इस्लामी लीडरशिप के अंदर आई। तो बताया गया कि कुरैश की जो मुशरिक क़यादत है ये जालिम है, जुल्म करने वाली है मुसलमानों के ऊपर, ईमान लाने वाले के ऊपर मुनकर तौहीद और रिसालत है, ये बदअहद है, ये खाइन है, ये ना शुक्रे हैं, इल्म दलील और बुरहान और हिदायत से महरूम क़यादत है, ये बातिल की पैरोकार है और बातिल के लम्बरदार है, ये खाने खुदा यानी बैतुल्ला की तौलियत का कोई हक नहीं रखते, ये क़यादत जो है इनको माजूर कर देना चाहिए। और उसके मुकाबले में जो मुसलमान क़यादत के जो बताए गए कि ये मजलूम है, इनके ऊपर जुल्म होते हैं, ये मुहाजिर है, इनको हिजरत करनी पड़ी है, ये तौहीद और आखरत में ईमान रखने वाले हैं, एक खुदा की इबादत करने वाली क़यादत है, ये दीन इब्राहिमी और तौहीद की वारिस क़यादत है और हक की पैरोकार है और हक के लम्बरदार है, और ये अल्लाह ताला के घर के जायज मुतवल्ली है, लेजिटिमेट कस्टोडियन है, ये जो है बैतुल्ला के, इनके बारे में जो है ये बात बताई गई है। अब देखिए कि यहाँ पे ये जो दोनों क़यादत का जो है वो जब जो कंपैरिजन किया गया तो उसमें जो है बैतुल्ला के घर की तौलियत के जो है जायज होने और नाजायज होने और जो है उसकी जो है बात की गई है, और ये जो मुशरिक क़यादत के ऊपर जुर्म आयद की गई है फिर इससे उनके खिलाफ लड़ाई के जवाब जो है जहादो किताल के जवाब के लिए यानी लिजिटिमेसी ऑफ वार के लिए जेहन साजी की गई है कि लोग जो है ये समझते थे कि देखें ये तो जो है वो कस्टोडियन ऑफ द होली प्लेसेस हैं और ये हज्जाज को जो है वो उनकी जो है वो देखभाल करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, हज का इंतजाम करते हैं, तो ये इनके खिलाफ अलग, और फिर वो बैतुल्ला है जहाँ पे लड़ाई को बिल्कुल जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से मना किया गया, इनके खिलाफ लड़ाई कैसे जायज हो सकती है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये जो लिजिटिमेसी ऑफ वॉर के लिए जो लोगों के जेहन किए हैं कि इनके बड़े जुराम हैं इनके, और ये जो क़यादत है ये तो इसकी मुतवल्ली होने की जो है अहली नहीं है सिरे से, इनको हटा देना जो है वो बिल्कुल ये तकाजा है अल्लाह ताला की मशीयत का, इनको हटा देना चाहिए। फिर उसके बाद जो है कायनात के कायनात की हर चीज अल्लाह ताला के सामने सजदरेज है यानी मुती है, जमीन और आसमान की हर मखलूक चाहिए सूरज चांद सितारे पहाड़ दख्त चारपाई और बहुत सारी मखलूक अरबों की हमें जो पाई जाती है जिसे हम नहीं जानते, सब अल्लाह ताला की अजमत और उसकी हकमियत के आगे सजदरेज है, यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने उनके लिए लिख दिया है वो उससे बिल्कुल सताबी नहीं करते और किसी की सताबी की जरूरत ही नहीं है। ये इंसान ही वाहिद मखलूक है जो अल्लाह ताला के दिए हुए अख्तियार को बुरे कार लाते हुए उसका इनकार करती है, क्योंकि उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया गया है और फ्रीडम ऑफ चॉइस से जाहिर है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद फिर उन लोगों में तनकीद की गई है जो लोग नाम तो इस्लाम का लेते हैं, अपने आप को दारा इस्लाम में गिनवाते हैं, अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहते हैं, लेकिन जब तक उन इस्लाम के हवाले से राहत और आराम और ऐश और मसरत हो तो फिर वो इस्लाम के जानिसार हैं, और जो ही कोई उनकी मुसीबत मुश्किल वक्त सख्ती आती है इस्लाम के हवाले से तो फिर इस्लाम से अपना दामन छोड़ने के परे जो है खड़े हो जाते हैं। इसकी सख्त मजम्मत की गई है और इस ज़हनियत की, बल्कि जो है एक जाग रंगी अख्तियार करने और बिल्कुल एक ही रास्ते के ऊपर फिर उसके ऊपर रास्ते के ऊपर जितनी चाहे मुश्किल है उसको अंगेज करने के लिए जो है वो इंसान खड़ा हो जाए, ये बात बताई है। इस्लामी रियासत की चार अहम जिम्मेदारियां बताई गई है, नमाज का क्याम, इत्माम ज़कात, मारूफ का हुक्म, इंकिरात की रुख। ये कुरान मजीद की 41 नंबर आयत है जो सूरह हज की, बहुत ही अहम आयत है, बहुत ही अहम आयत है, और ये इस्लामी रियासत की जिम्मेदारियों के हवाले से, और आप में से हर एक को जो है होना चाहिए, ये याद होनी चाहिए, अल्लज़ीन इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस सलात व आतुज़ ज़कात व अमरुहुम बिल मारूफ व नहयुहुम अनिल मुनकर, ये जो है ये वाली आयत तो इस्लामी रियासत की जिम्मेदारियों को बताती है, लिहाजा ये बहुत अहम जो है वो आयत ईमान अल्लाह ताला के दीन की नुसरत करने वालों के बारे में फरमाया कि अगर वो अल्लाह के दीन के क़याम की जद्दोजहद करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएगा, ये अल्लाह ताला ने वादा किया है। और तकदीब करने वालों की जो है तारीख बता के मुशरिकीन को बताया गया है कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें हलाक भी कर सकता है, और हलाक के तकवाम के दो असूल भी यहाँ पे बताए गए, एक ये है कि अल्लाह ताला हलाक करने से पहले मोहलत अता करता है, उनको मौका देता है काफी, और उसके बाद अगर जब वो इनकार और तकजीब करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनकी सरकशी पे उनको जो है गिरफ्त उनको पकड़ लेता है। ये दो बात बताई, खालिक और मखलूक बराबर नहीं हो सकते, ربوبیت اور قدرت کے دلائل, اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ مشرکین کے شرکات کی حقیقت کیا ہے, اس کو بڑی زبردست تمثیل سے, مکھی کی تمثیل سے بتایا گیا, بیان کر کے کہ جن قوتوں کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں ان کی بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے, بلکہ اسے مزید جو ہے نیچے جا کے بتایا گیا ہے کہ اگر ایک مکھی کا کوئی مکھی جو ہے ان کی خوراک کا کوئی ایک ذرہ بھی جو ہے لے جائے تو اسے چھڑا تک نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست تبصرہ فرمایا, ضعف الطالب والمطلوب, کہ دیکھیں کیا ہی ضعیف جو ہے وہ طلب کرنے والا ہے, اور کیا وہ ضعیف ہیں جن سے یہ جو ہے مطلوب جو مدد طلب کی جا رہی ہے. طالب اور مطلوب جو ہے دونوں ہی کتنے ضعیف ہیں اس کے بارے میں بتایا. اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چل کہ کنورس ہے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے, جو غالب ہے, اس کے اوپر کوئی غلبہ پا نہیں سکتا, اسی سے جو ہے کیوں نہ رجوع کیا جائے, اسی کی طرف کیوں نہ اسی کو پکارا جائے مسلمانوں کے لیے. اس کے بعد آخر میں ایک 10 نکات ہدایت نامہ جاری کیا گیا, اور یہ دو آیات ہیں 70 اور 78, اور ان کے اندر جو ہے بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے جامع ہدایت نامے میں کہ رکوع اور سجود اور عبادت, فعل خیر, جتنے بھی خیر کے کام ہیں, جہاد و قتال, دین ابراہیمی کی پیروی, شہادت دین کی انجام دہی جو ہے, اور اہتمام نماز و زکات, اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق کی بنیاد پر یہ اجتماعیت کی تشکیل کی ہدایت کی گئی ہے, یہ بتایا گیا ہے. اور بتایا کہ امت مسلمہ کی جو ہے وہ فلاح کے دار و مدار جو ہے وہ صحیح عقیدے, عبادات, اطاعت اور صحیح اجتماعی رویوں پر ہے, اور ان کے اتحاد و جمعیت کی اصل بنیاد ہے وہ اعتصام باللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے دامن کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لینا, اس کی طرف رجوع کرنا, یہ ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کا اصل راز, یہ بتایا گیا ہے. اور بتایا گیا شہادت دین کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ طور پہ پوچھا جائے گا, اور امت سے الگ طور پہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ شہادت دین کا کام کتنا کیا ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں رکھی, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی منصب مسلمانوں کے عطا کیا ہے اگر وہ اس منصب کو پورا کریں گے, دین کی سربلندی کا فریضہ سر انجام دے گے, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دین میں آسانی پیدا فرمائے گا, ان کے لیے مادی اور علمی اور روحانی ترقی کے دروازے کھول دے گا. لیکن یہ سارے وعدے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے وعدے لینا چاہیے جو یہ بالکل سچے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. جب بھی مسلمان وفا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اطاعت کریں گے, اس کی رجوع کریں گے, اس کا جو ہے وہ حکم مانیں گے, اور یہ جو دین کے متعلق جو فریضہ انجام جو ہمارے اوپر فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ سر انجام دیں گے, اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے گا. مسلمانوں کی اصل حیثیت کی وضاحت کی گئی ہے سورت کے آخر میں بالکل, اور یہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ جو دو آیات ہیں ان میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ تمہارا نام ہم نے مسلمان رکھا ہے, مسلمان نام ہونے کا اعلان کیا گیا ہے. اب اگر تم نے یعنی اس میں یہ بات بٹوین دا لائنز جو ہے جو ملے مترجہ کے طور پر موجود ہے, اگر آپ تم نے اپنے نام جو ہے یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور رکھ لیے ہیں تو یہ تمہارے اپنے گھڑے ہوئے نام ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے جانشین ہو, کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے سرفرازی ہے, اور کتنا بڑا منصب ہے, اور کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے, تم ابراہیم علیہ السلام کے جانشین ہو, تمہیں اس منصب اور خدمت کے لیے منتخب کیا گیا ہے, یہ اور بڑا جو ہے منصب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے سبحان اللہ. اور تمہارا کام کیا ہوگا, تمہارا اصل کام یہ ہوگا کہ تم دنیا میں شہادت علی الناس کے مقام پر کھڑے کیے گئے ہو, یہ تمہارا مقام ہے. اب تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے اقوال سے, اپنے اعمال سے, اپنے اقوال سے, اپنے کردار سے اسلام کے پیغام پر عملی شہادت دو, یہ تمہارا جو ہے کام ہونا چاہیے. اور اس کے لیے تمام جسمانی اور ذہنی اور مالی, فکری اور مادی اور روحانی صلاحیتیں جو ہے شہادت دین کے لیے, دین کی شہادت کے لیے, دین کے اوپر عملی گواہی کے لیے جو ہے وہ تمہارے وقت ہونی چاہیے, یہ مسلمانوں کو بتایا. یہ بہت ہی اہم آیات ہے مسلمانوں کے فریضے کے حوالے سے. یہ بالکل وہی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کو سرفراز فرمایا, امت کو نصب کیا, امت کا اعلان ہوا کہ قبلے کے اعلان ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے جو قسم کام بتایا تھا کہ یہ تمہارا مقصد ہوگا, یہ وہی بات کو یہاں پہ بتایا گیا ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وسمعكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. یہ وہی بات ہے جو ساری کی ساری اوپر کی ایک ایک بات جو ہے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فریضے کو اور اقامت دین کے اس منصب پہ ہمیں جو ہماری ذمہ داری ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات و ذکر الحکیم. استغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انہ هو